وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہانرنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہانرنگ اس خبر سے شروع کریں گے کہ چین میں کرونا وائرس پھیلنے کی وجہ سے پاکستان سے چین گئے ہوئے طالب علم اور کاروبار کرنے والے لوگوں کے خاندان اس وقت پاکستان میں سخت پریشان ہیں. آگے چل کر ہم یورپی یونین کی طرف سے بھارتی شہری ترمیمی ایکٹ کی نقطہ چینی اور آخر میں پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور پشتین کی گرفتاری پر بات کریں گے. اور ہم اس وقت بیجنگ میں بھی ایک طالب علم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. ان کے علاوہ اے پی پی کے چین میں سابق سربراہ مسعود ستار بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, جبکہ انفیکشس کنٹرول کے ڈائریکٹر انڈس ہاسپٹل میں ڈاکٹر الطاف حسین اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں. آئیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو کرونا وائرس کے حوالے سے ایک رپورٹ سناتے ہیں, پیش کر رہے ہیں نظر الاسلام.
پشاور کے رہائشی محمد کامران شیرین کے مطابق ان کے بھائی عدنان شیرین اپنی فیملی کے ہمراہ چین کے شہر ووہان میں مقیم ہیں, جہاں وہ بائیو ٹیکنالوجی کے ڈپارٹمنٹ میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جب سے انہیں اس مہلک وائرس کے بارے میں پتا چلا ہے تو وہ روزانہ 4 سے 5 مرتبہ اپنے بھائی اور ان کی فیملی سے بات کرتے ہیں. ان کے مطابق ان کا پورا گھرانہ شدید پریشانی کا شکار ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بھائی جلد از جلد پاکستان واپس آ جائیں. کامران شیرین نے پاکستانی حکومتی اقدامات پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو اپنے شہریوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. ان کے مطابق اگرچہ ان کے والدین اس تشویشناک صورتحال سے آگاہ ہیں, تاہم وہ انہیں تمام حقائق نہیں بتاتے.
پریشانی تو بہت زیادہ ہے کیونکہ جیسے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ باقی کنٹریز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اپنے پرائیویٹ لے کر آئے ہیں اور اسٹوڈنٹ سے نکال کے گئے ہیں. ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں, کس بات پہ ویٹ کر رہے ہیں؟ پاکستان کی گورنمنٹ کس بات پہ ویٹ کر رہی ہے کہ کیوں نہیں لے کر آ رہے ہیں؟ ہمارے جو پاکستان کے اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پھنسے ہوئے ہیں, اسپیشلی ووہان میں.
اب تک چین میں اس وائرس کی وجہ سے 80 افراد ہلاک ہو چکے ہیں, جبکہ 3,000 سے زائد لوگ اس وائرس کے سبب مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں. دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ حکومت پوری طرح سے اپنے شہریوں کی پریشانی سے آگاہ ہے اور ان کے ساتھ رابطے کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے.
کرونا وائرس کے حوالے سے فورن آفس بھی, ہماری ایمبیسی بیجنگ میں بھی اور تمام کونسلیٹس جو چین میں ہیں وہ متواتر طور پہ اور مکمل طور پہ رابطے میں ہیں, چینی حکام کے ساتھ بھی, اور حتی الممکن جو کوشش ہے ہمارے اسٹوڈنٹس اور ہمارے جو دوسرے نیشنلز ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں.
حبیب الرحمن کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے اورنگزے ضلع سے ہے. وہ گزشتہ سپٹمبر میں جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن میں ایم فل کرنے کے لیے چین کے شہر ووہان گئے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اس وقت پورے ووہان میں ہنگامی حالت نافذ ہے, پورا شہر بند ہے, ایئرپورٹ, ریلوے اسٹیشن, بازار سب بند ہے, اور ہم صرف اپنے کمروں تک محدود ہیں اور باہر نکلنے پر مکمل پابندی ہے.
شہر تو بالکل لاک ڈاؤن ہے, یہاں اس پروونس میں 9 شہر ہیں تو بالکل لاک ڈاؤن ہے. کوئی بھی دکان نہیں کھلی, جتنی بھی ٹرین اسٹیشن ہیں وہ سارے بند ہیں, ایئرپورٹ بند ہے, لوکل ٹرانسپورٹ بند ہے, ایون کہ موٹر سائیکل آپ باہر نہیں نکال سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بالکل روم تک محدود رہ گئی ہے, ان کی آنا جانا روم سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں. سب اینزائٹی کا شکار ہے, بہت زیادہ پینک میں سب, اور اگر تھوڑی سی سر میں بھی ان کی درد ہوتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ وائرس لگ گئی ہے, تو بہت زیادہ جو ہے وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو گئے ہیں سارے اسٹوڈنٹ.
حبیب الرحمان کے مطابق اس وقت یونیورسٹی کی چھٹیاں ہیں اور بیشتر طلباء اپنے گھروں کو جا چکے ہیں, تاہم انہیں خدشہ ہے کہ یونیورسٹی کو کھلنے میں کافی ٹائم لگے گا. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, تو اس سے قبل کہ ہم بیجنگ جائیں جہاں ہمیں ایک طالب علم محمد شہزاد خان جوائن کریں گے, ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر الطاف احمد سے. یہ انفیکشس ڈیزیزز کے ماہر ہیں اور کراچی میں ہوتے ہیں. ڈاکٹر الطاف, جو ہمارے پاس رپورٹس ہیں اس کے مطابق جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں ڈاکٹر ظفر مرزا, انہوں نے کہا کہ اب تک کورونا وائرس کا کوئی ایسا مریض ان کے سامنے نہیں آیا ہے, لیکن میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں کہ 4 مشتبہ افراد ایسے ہیں جن کے کیسز کی اس وقت تشخیص ہوئی ہے ملک کے اندر. آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟
جی میں نے بھی یہی سنا ہے, اور کیسز پنجاب میں بھی ہیں اور کراچی میں بھی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ٹیسٹ ابھی تک نہیں ہو سکا کیونکہ ٹیسٹنگ فیسلٹی لیبورٹری میں ابھی تک موجود نہیں ہے. تو جب تک وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یہ ڈیزیز ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے.
اور یہ بتائیں, کیونکہ ہم نے جب سول ایویشن سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ بھی اس وقت انہوں نے ایئرپورٹ پہ لوگوں کو تعینات کیا ہے. آپ کے خیال میں اس مرض کو اس طرح سے روکا جا سکتا ہے اسکریننگ کے ذریعے؟
نہیں, بالکل نہیں, کیونکہ یہ صرف ٹیمپریچر نوٹ کر رہے ہیں, سائن سمٹمز نوٹ کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا کلو یہ ہے کہ اگر کوئی ووہان پروونس سے آ رہا ہے تو پھر اس کے بارے میں سوچا جائے, ورنہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ملکوں میں یہ آلریڈی پھیل رہا ہے. پاکستان میں انفیکشن کو روکنے کے لیے کوئی ایسی فیسلٹیز نہیں ہیں, ایئر بورن فیسلٹی کا ایسے کمرے نہیں ہیں جہاں پہ ان مریضوں کو رکھا جا سکے, نہ ہی ابھی تک کٹ اویلیبل ہے. این آئی ایچ ابھی تک کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ کٹ مل جائے تو ڈائگنوسس ہو سکے. جب ڈائگنوسس نہیں ہوگا تو آپ وہ مریض کہاں جائے گا, اس کو کہاں آپ چھوڑ دیں گے, اور کون سا ہاسپٹل ایسا ہے جہاں پہ ایئر بورن پریکاشنز لی جا سکے؟ پلس ایک اور بہت بڑا ایشو ہے کہ یہاں پہ انفیکشن کنٹرول کی ٹریننگ نہ ہونے کے برابر ہے. گورنمنٹ ایسا کوئی بھی کورس کہیں پہ بھی نہیں ہے جو اس کے بارے میں, پرائیویٹلی کچھ لوگ کرتے ہیں, ہماری سوسائٹی کرتی ہے, کچھ ہاسپٹلس کرتے ہیں, لیکن گورنمنٹ لیول پہ نہ نرسوں کی ٹریننگ ہے انفیکشن کنٹرول میں, نہ ہی ڈاکٹروں کی.
اچھا, اس وقت ہم بیجنگ چلتے ہیں جہاں سے محمد شہزاد خان نے ہمیں جوائن کیا ہے, یہ طالب علم ہیں. محمد شہزاد خان, آپ بتائیے, جس طرح سے ہم نے سنا ہے کہ خاص طور پہ ووہان صوبے میں پاکستانی اس وقت بڑی تشویش میں ہیں, آپ کی کیا اطلاعات ہیں, کیا پتہ چلا ہے یہ مرض جو ہے وہ کیا پاکستانیوں میں پھیلا ہے چین میں؟
ابھی تک تو ہمارے جو یہاں پہ ہم لوگ جو وی چیٹ گروپ, وی چیٹ جو ہم سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں جس سے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, اس پہ تو ابھی کوئی خبر نہیں آئی کہ کسی پاکستانی کو ابھی تک یہ وائرس ہوا ہے. اس کے سوائے ہمارے جو یہاں پہ امبیسی ہے پاکستان کی, ان کی امبیسیڈر نے بھی ایک ویڈیو جاری کی کچھ دنوں پہلے, جنہوں نے ہمیں بولا کہ ہمیں بتایا کہ ہم کیا کہتے ہیں چائنیز اتھارٹی کے ساتھ کوآپریٹ کریں. اس کے سوائے میں آج ایکچولی صبح شنگھائی سے واپس بیجنگ آیا اور میں نے ایک چیز بہت نوٹس کی کہ ہر جگہ پہ باڈی ٹیمپریچر چیک کیا جا رہا ہے. مطلب کہ جب ہم ایئرپورٹ پہ شنگھائی اترے تو شنگھائی ایئرپورٹ پہ جب ہم گئے وہاں پہ سیکیورٹی چیک کرنے سے پہلے باڈی ٹیمپریچر چیک کیا, پھر پلین پہ چڑھنے سے پہلے ایئر ہوسٹس نے باڈی ٹیمپریچر چیک کیا, جب بیجنگ پہنچے تب بھی دو دفعہ, اور پھر سب وے میں جانے سے پہلے بھی. اس کے بعد جب ہم ڈومیٹری پہنچے تو وہاں پہ بھی نیچے جو اسٹاف ہوتا ہے انہوں نے بھی ہمارا باڈی ٹیمپریچر چیک کیا, اور مطلب جو بھی اسٹوڈنٹ باہر جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو اس کا باڈی ٹیمپریچر چیک ہوتا ہے. اور اس کے سوائے یونیورسٹی نے ہمیں خاص طور سے منع کیا ہے کہ کوئی ایمرجنسی کے سوائے کوئی بھی بندہ باہر یونیورسٹی یا ڈومیٹری سے نہ نکلے.
دلچسپ. ڈاکٹر الطاف, یہ بتائیے, جس طرح سے ہم خبروں میں دیکھ رہے ہیں کہ ووہان جو ہے علاقہ چین کا, اس میں باقاعدہ ایک لاک ڈاؤن ہے, لوگوں کو باہر نکلنے سے روکا جا رہا ہے, یہ آپ کے خیال میں ایک مفید اسٹریٹجی ہے چینیوں کی؟
آئی تھنک چینیوں نے جس طرح رسپونڈ کیا, جتنی تیزی سے اس کو اس وائرس کا پتہ چلایا ہے وہ بھی قابل ذکر ہے, اور یہ چند دنوں کے اندر انہوں نے اس کی جین سیکوینسنگ کر کے پتہ چل گیا کہ یہ کرونا وائرس ہے اور اس کا اوریجن اینیمل اس سے ہے. کوارنٹین کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ منیمائز ہو جاتی چیزیں, اسی لیے ڈبلیو ایس نے اب تک انٹرنیشنل الرٹ جاری نہیں کیا, ایمرجنسی جاری نہیں کی ہے, جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں, لیکن یہ چائنا کی حد تک ہے یا دوسرے ایڈوانس کنٹریز کر سکتے ہیں. جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا خطرے کی علامت ہے, اور اس کو بہت غور سے دیکھنا چاہیے کہ ان کنٹریز میں کسی بھی ایپیڈیمک کو سنبھالنے کے لیے کیا کچھ موجود ہے.
جی ہاں, اور آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے ایک سارز کا وائرس ہوا تھا, اس سے یہ جو کورونا کا وائرس ہے یہ کتنا اس سے ملتا جلتا ہے؟
ये काफी मिलता जुलता है और उसमें भी बैट वॉज वो इन्वॉल्व था और इसी तरह मर्स में ऊंट इन्वॉल्व था, तो कोई ना कोई जानवर कलिंग बनता है। इसके जो जीन सिक्वेंसिंग के मुताबिक ये सार्स के कोरोना वायरस के बहुत करीब है ये वायरस। अच्छा। लेकिन इसका जो फैलाव है वो काफी तेज है।
शहजाद खान ये बताएं कि इस वक्त बीजिंग में क्या इस वक्त एहतियात किया जा रहा है? वुहान का तो हमने आपको बता दिया और आपने बताया कि बीजिंग आते हुए आपकी एयरपोर्ट पे चेकिंग हुई थी, लेकिन नकल व हरकत में आप लोगों को क्या महसूस हो रहा है और वहां किस हद तक एक सेंस ऑफ अर्जेंसी नजर आती है?
यहाँ पे ये तो है कि कोई पैनिक एज इन लोगों के अंदर दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन एयरपोर्ट पे जैसे मैंने देखा कि लोग जो थे वो एक दूसरे से दूर रह रहे थे, मतलब कि सीटें जो थी ना वो बहुत कम भरी हुई थी और लोग दूसरी जगहों पे फर्श वगैरह पे बैठे हुए थे। और उसके सिवाय ये है यहाँ पे कि आपको जगह जगह पर अनाउंसमेंट दिए जाती हैं कि हर कोई मास्क पहने। इसकी वजह से क्या हुआ है कि कन्वीनियंस स्टोर और डिपार्टमेंटल स्टोर में मास्क बिल्कुल सोल्ड आउट हो चुके हैं और इसकी वजह से एक मोनोपोली भी शुरू हो गई है यहाँ पे कि मास्क जो अक्सर क्या कहते हैं 10-11 यौन के मिलते हैं वो 600 यौन तक पहुँच गए हैं मार्केट में। तो इसके सिवाय ये भी और इशू भी आ रहे हैं कि हमारे ये जो वीचैट जो ग्रुप है, वीचैट जो ऐप है, इसके ऊपर लोग कभी कभार फेक न्यूज भी स्प्रेड करते हैं जिसकी वजह से पैनिक के भी शुरू होने के चांसेस होते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो पूरी कोशिश कर रही है कि इसको कंट्रोल में रखे और उन्होंने बोला है कि जो हमारे ऑफिशियल जो अकाउंट्स हैं न्यूज चैनल्स के उनको फॉलो करें कोरोना वायरस की इंफॉर्मेशन के लिए।
डॉक्टर अल्ताफ, हम कुछ कॉल्स भी लेंगे अनकरीब क्योंकि कॉलर्स को भी यकीनन कुछ सवालात हैं आपसे, लेकिन जो खबरें हमारे पास आई हैं वो ये कि 21 जनवरी को एक चीनी नेशनल को भी मुल्तान एयरपोर्ट पे ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया जब उनको फीवर वगैरह था। आप बता रहे हैं कि फीवर तो बहुत सारे लोगों को होता है और पता नहीं चलता कि किसको वाकई ये वायरस है, इसकी वजह से किस हद तक पाकिस्तान के अंदर एक पैनिक फैलने का इम्कान है?
पाकिस्तान में आम आदमी तो अभी इतना परेशान नहीं है, लेकिन हेल्थ सेक्टर में लोग काफी परेशान है कि अगर ऐसा कोई मरीज आता है तो उसके साथ किया क्या जाए, क्योंकि अगर आप डायग्नोसिस के लिए सैंपल भेजते हैं तो आपको NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद भेजना पड़ेगा और अभी तक NIH के पास खुद भी इसकी तशखीस की डायग्नोस्टिक किट्स अवेलेबल नहीं है। वो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये किट उन तक पहुंच जाएंगी, लेकिन अभी तक सो इस मामले में पाकिस्तान की तैयारी काफी स्लो नजर आती है। दूसरी बात, इनके पास आइसोलेशन वार्ड नहीं है कि उनको कहाँ रखा जाए, तो वे कमरे में बंद कर सकते हैं लेकिन इसमें एयर वेंटिलेशन का कोई खास सिस्टम नहीं है। सार्स ने हमें सबक दिया था और जिन मुल्कों ने सबक लिया उससे उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन हमने उससे खातिर का फायदा नहीं उठाया। सो हमने ना अपने लोगों को ट्रेन किया ना हमने कुछ किया, तो खुदा ना खास्ता अगर ये वबा पाकिस्तान की तरफ आती है तो वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, हम बिल्कुल भी तैयार नहीं है इसको संभालने के लिए।
आप दोनों हजरात चंद मिनट और रहें हमारे साथ। मैं आपको याद दिलाऊं कि आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं चीन में कोरोना वायरस फैलने की वजह से पाकिस्तान से चीन गए हुए तालिब इल्म और कारोबारी हलकों में परेशानी। इस वक्त हमारे साथ इन्फेक्शियस डिजीजेज के माहिर डॉक्टर अल्ताफ अहमद हैं जबकि मोहम्मद शहजाद खान भी हैं जो तालिब इल्म हैं और बीजिंग में होते हैं। कुछ कॉल्स लेते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर आईडी ब्रेक लेते हैं।
मौसीकी, एंटरटेनमेंट, सितारों के इंटरव्यूज, आपकी कॉल्स और पैगामात से मिलकर बनता है प्रोग्राम चार्ट बस्टर्स। हमारा और आपका साथ हर जुमे की रात 9 बजे सुनना न भूलिए चार्ट बस्टर्स।
जावेद कायम खानी ने कॉल किया है सिंध से।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
डॉक्टर साहब से सवाल करना था कि इसकी ये फैलाव क्योंकि शुरू का मेरे से हिस्सा निकल गया, इसका फैलाव की वजह क्या है और इसकी अलामत क्या होती है मरीज के अंदर, और क्या ये एक ऐसा मर्ज है कि मरीज को दूर रखा जाए?
और नजर मोहम्मद ने कॉल किया है मदा ख्याल से।
सर आपको सैयद अज़र इमाम साहब को आपकी पूरी टीम को अस्सलाम वालेकुम।
जी
इस वक्त मोहम्मद बात करता हूँ के पी के मदाखिल से।
जी 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 बात कीजिए।
नफीजा बहन मेरा अर्ज ये डॉक्टर साहब से कि ये हमारे इलाके में तालीम की बहुत कमी है।
हाँ जी।
तो इसके लिए आपको कुछ प्रोग्राम करना चाहिए ताकि लोगों को आगाही हो। सलाम।
दीनार खान ने कॉल किया है गिलगित से।
अस्सलाम वालेकुम जी, गिलगित पांडा से दीनार खान बोल रहा हूँ। देखे हम मुसलमान है, हमारा पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहाँ वबा फैल जाए बीमारी फैल जाए वहाँ से नहीं भागना है, और साथ ही जो जंग में जब जंग हो जंग से नहीं भागना है, सारा साथी मर जाए। तो जहाँ हमारा चीन में हमारा जो भी लोग है उनको वही अल्लाह को याद करे वही बैठा रहे, वो ऐसा ना करे वो वायरस लेकर पाकिस्तान में आए। शुक्रिया।
और मियां वाली से मुरीद खान। जी जनाब।
सलाम अलैकुम जनाब, मैं आपको और आपको सलाम पेश करता हूँ। मैं दौसगढ़ से बात कर रहा हूँ। मेरी गुजारिश है कि ये हमारी हुकूमत महकमा सेहत इसके बारे में क्या कर रहा है, और दूसरा इसकी अलामत क्या है और इससे बचने का तरीका क्या है, ये हमें बता दें, बहुत मेहरबानी सर।
रावला कोट से सैयद हबीब हुसैन शाह।
जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में आम बीमारियों का इलाज है नामुमकिन है और लोग मरे जा रहे हैं, और अद्वियात कोई 10 नंबर तो अब नंबर ही नहीं रहा, 20 नंबर तक दे रहे हैं। तो अलबत्ता ये कह रहे हैं कि जो चीन में बीमार हैं उनको एयरपोर्ट से वापस भेज दें कि वो वहाँ इलाज करा के हैं, मेरे ख्याल में वो चीन में ही उनका इलाज बेहतर होगा। और इसमें अल्लाह से भी दुआ करें, वैसे अल्लाह अगर दिलचस्पी लेते तो उनको बीमारी न करते, तो फिर भी हम पे लाजिम है कि उनके लिए दुआ करें और डॉक्टरों को कहें कि उनका इलाज करें। बहुत मेहरबानी,
बहुत शुक्रिया। हम कॉल्स ले रहे हैं और यकीनन जो जो आएंगे उनको हम लेते रहेंगे। डॉक्टर अल्ताफ, हालांकि जिस तरह से वालदैन बहुत ज़्यादा परेशान हैं जो उनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं चीन में, लेकिन कॉलर्स ने कोई एक अच्छी बात की है कि अगर ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानी लौट कर आएं तो यकीनन पाकिस्तान के अंदर वबा फैल सकती है और हमें कंट्रोल करने का तरीका भी नहीं आता। आप क्या समझते हैं?
अच्छा, मैं यही समझता हूँ कि चंद बेसिक चीजें अगर इंसान सीख ले, बहुत सारे कॉलेज ने बहुत अच्छी बात की और हदीस का भी हवाला दिया। बेसिकली बहुत ज्यादा पैनिक उस वक्त होता है जब इंसान घबरा जाए, इसके लिए WHO ने सीधा सा रूल बनाया है कि आप अपने हाथों की सफाई रखें, साबुन से हाथ धोएं या डिसइंफेक्टेंट से हाथ साफ करें, आप मुंह पे कपड़ा रखें या मास्क पहने, आप इधर उधर खांसे नहीं, थूके नहीं, छींके नहीं, यानी कि जो सफाई नित्य परिमाण है और उसके मुताबिक सफाई के लिए बहुत सारी चीजें हमारी
जी बिल्कुल,
तो बहुत सारी चीजें हमारी इस तरह खत्म हो जाती है। अलामत का पूछ रहे थे, तो ये ऐसी अलामत होती है जैसे नजले में होती है, फ्लू में होती है, लेकिन ये बतदरी ज्यादा हो जाती है, हर किसी में नहीं, कुछ लोगों में ज्यादा हो जाती है जिनको वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है या उनके गुर्दे पे असर पड़ता है, अदरवाइज ये ऐसे ही होता है जैसे कि एक नजला आम सा नजला होता है, तो इस तरह की अलामत होती है। वापस नहीं आ जी
सिर्फ एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिए, क्योंकि मसूद सतार हमारे साथ हैं, ये APP के चीफ रहे हैं चीन में, इनके बच्चे वहाँ चीन में हैं और वो उनसे भी मैं सवाल करना चाहूँगी। मसूद सतार, हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त परेशानी बहुत है लोगों की जिनके बच्चे चीन में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी एक ख्याल किया जाता है कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है और ज़रूरी ये है कि चीन में ही इनका इलाज किया जाए, आप क्या कहेंगे?
नहीं, बात तो सही है, पैनिक नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको पता है जिनकी औलाद होती है उनको तो उसकी फिक्र लगी रहती है, और मेरे साथ तो उधर चाइना में 2-3 जो है ऐसी ट्रेजडी हुई है जिसकी वजह से मैं बहुत ही केयरफुल हूँ, तो मैंने तो अपने दोनों बच्चों को वापस बुला लिया, और एक ये है कि वहाँ पे जो उनकी کلاسز جو ہیں وہ سسپینڈ ہو گئی ہیں. جو فرسٹ ویک فیبروری کا شروع ہونی تھی, بعض یونیورسٹیز نے ان کو ایک ویک کو بعض میں دو دو ویک کے لیے فار دا ٹائم بینگ ان کو ڈیلے کر دیا سیشن کو, کہ نیا سیمسٹر شروع ہونے والا تھا. تو میں نے اس لیے اپنے بچوں کو ادھر بلا لیا ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ چائنیز حکومت جو ہے وہ کافی اسٹیپس لے رہی ہے ٹو کیور دس وائرس, اور میرے پاس کافی انفارمیشن ہے. اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب 45 ڈگری پہ گرمی پہنچتی ہے یا پہنچائی جاتی ہے تو اس سے جو ہے یہ وائرس جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. تو مختلف اینگلس پہ جو ہے وہ چائنیز گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے, اور پاکستان امبیسڈر ٹو چائنا بیگم نقمانہ ہاشمی, کل ان کا بھی ویڈیو پروگرام جو ویڈیو میسج جو تھا وہ مختلف چینلز پہ سنایا جا رہا تھا, انہوں نے بھی کہا کہ بچوں کو جو ہے وہ پینک نہیں ہونا چاہیے, اور پاکستان امبیسی بیگم جو ہے وہ ان کی ویب سائٹ پہ تمام ان کے آفیسرز وغیرہ جو ہیں کونسلرز اور کونسلیٹ چائنا میں ان کے نمبر وغیرہ سب اویلیبل ہیں, کسی بھی پیرنٹ کو کسی بھی قسم کی انفارمیشن لینی ہو تو وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان سے جو ہے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. ڈو ناٹ نیڈ ٹو بی پینک, لیکن میں نے تو اپنے بارے میں تو ایز اے پرسن بتایا کہ میرے ساتھ
یقیناً. ڈاکٹر الطاف, ظاہر ہے آپ نے ایک والد کے جذبات سنے, اور بہت سارے والدین پریشان ہیں کہ ان کے بچے جو وہاں چین میں پڑھ رہے ہیں ان کو واپس بلانا چاہتے ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے پاکستان کے لیے یہ کتنے مسائل کھڑے کر سکتا ہے؟
پاکستان میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ فوری طور پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ان اسپتالوں میں جہاں نیگیٹو پریشر رومز ہیں اور جہاں انفیکشن ڈیزیز کنسلٹنٹ کام کرتے ہیں, جیسے پنجاب میں شوکت خانم ہے, شفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں ہے, پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ لاہور میں ہے, اور کراچی میں آ خان, اس طرح کے اداروں سے کام رابطہ کریں اور ان کو کنیکشن پوائنٹس بنا دیں, اور جو لوگ بھی وہاں سے ٹریول کر کے آ رہے ان کی مانیٹرنگ کریں, ان کو ہاٹ لائن پہ ان ہسپتالوں سے رابطہ کرنے کی اجازت دی جائے, ان کو ڈائیگنوسٹک فیسلٹیز میں ہیلپ کی جائے, تو پھر کوئی پینک کی بات نہیں ہے. جب کوئی ایسا پہلا کیس بھی آتا ہے اور اس کو اگر ہم کنٹرول کر لیتے ہیں تو وہ نہیں پھیلے گا. چائنا میں اس لیے پھیلا کہ بہت عرصے تک پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ اب سب کو پتہ ہے. اب ہمیں اس سے سبق لینا ہے, جو بھی بائی روڈ آ رہا ہے بائی ایئر آ رہا ہے ان کو ان ہسپتالوں تک ایکسس ہونی چاہیے, اور ان ہسپتالوں کو, یہاں تو گورنمنٹ کے بہت سارے ہسپتال ہیں جہاں فیس ماسک بھی نہیں ہے, تو وہاں بھیجنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے ہیلپ لینی چاہیے, یہ موقع ایسا ہے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ سے ہم اس کو بچا سکتے ہیں لوگوں کو.
جی ہم سیگمنٹ ختم کر رہے ہیں. مسعود ستار, میں آپ کو موقع دیتی ہوں, لیکن محمد شہزاد خان آپ بیجنگ میں ہیں, اگر آپ بتائیں کہ جس طرح ہمیں آپ کو معلوم ہے پاکستان کے پاس وہ سہولتیں نہیں ہیں جو چین کے پاس ہو سکتی ہیں, اس حوالے سے آپ کیا محسوس کرتے ہیں, چین میں رہنا بہتر ہے یا پاکستان واپس آنا؟
اس کے آپ کو پتہ ہے کہ ایوری کوائن ہیز ٹو سائڈز, مطلب کہ اور اگر اللہ نہ کرے ایسی سچویشن میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہی رہیں کیونکہ آپ کو ایک سپورٹ سسٹم ملتا ہے, لیکن کیونکہ ہمارے ملک میں اتنا ہیلتھ کے یہ انفیکشن سے ریلیٹڈ اتنا نہیں ہے اچھا ایک سسٹم, تو اس میں یہ بھی ایک ایشو آتا ہے کہ کیونکہ چائنا نے آلریڈی ایک ہسپتال بھی بنانا شروع کر دیا ہے اس وائرس کے لیے, اور وہ جو ریسرچ پہ اتنا ریسورسز لگا رہی ہیں, تو بہتر یہ بھی ہے کہ اور اگر بہتر یہی ہے کہ انسان ابھی جو جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں چائنا میں وہ ادھر ہی رہے سوائے اس کے پاکستان واپس جائیں جہاں پہ اس کا اتنا اچھا علاج نہیں ہو سکتا.
بالکل صحیح ہے, یعنی دونوں پہلو ہیں. مسعود ستار, جانے سے پہلے آپ کیا کہیں گے؟
میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں تو ان کو ٹیمپرری اپنے بچوں کو بلا رہا ہوں, ظاہر ہے انہوں نے واپس جانا ہے, اور میرے جو دو تین بچے جو واپس آئے ہیں ان کی میں نے ریٹرن ٹکٹس بھی لی ہوئی ہیں, اور آئی ہوپ کہ ویری سون دا سچویشن ول بی انڈر کنٹرول ٹو دا چائنیز گورنمنٹ, تو یہ واپس چلے جائیں گے, انہوں نے اپنی تعلیم تو وہیں مکمل کرنی ہے. لیکن میں نے کہا کہ حالات ایسے تھے, میں نے کہا کہ چلو بھائی آپ آؤ اپنے فیملی کے ساتھ کچھ دن گزار لو. وہاں پر ویسے بھی چائنا میں جو نیو ایئرس کی چھٹیاں ہیں جن کو انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا.
ہمارے ساتھ تھے مسعود ستار جو اے پی پی کے چیف رہے ہیں چائنا میں. ان کے ساتھ تھے بے یانگ یونیورسٹی میں ایک طالب علم محمد شہزاد خان, جبکہ ہمارے ساتھ انفیکشس ڈیزیزز کے ماہر ڈاکٹر الطاف احمد بھی اس پروگرام میں شریک تھے. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور اس وقت ہم بھارت چلتے ہیں جہاں کے جو قوانین پاس کیے گئے ہیں مودی کی سرکار کے دور میں, اس پر یورپی یونین نے سخت تنقید کی ہے. خاص طور پہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک سٹیزنز امینڈمنٹ ایکٹ ہے, اور جس میں مسلمانوں کو خاص طور پہ شہریت دینے سے انکار کیا جا رہا ہے, اس کی یورپی یونین نے سخت نقطہ چینی کی ہے. اس وقت ہم یورپ میں اور برسلز میں خصوصاً سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی کو لے رہے ہیں, جبکہ ہمارے ساتھ منیش گپتا بھی ہوں گے جو ویڈیو فلمز بناتے ہیں ممبئی میں ہوتے ہیں. اس وقت ہم اس پر ایک رپورٹ سنتے ہیں, پیش کر رہے ہیں سہیل انجم.
یورپی پارلیمنٹ میں پیش کردہ 5 میں سے 2 قراردادوں میں کہا گیا ہے کہ سی اے اے شہریت کے تعین کے طریقے میں خطرناک تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے اور اس سے دنیا میں بے وطنی کا سب سے بڑا بحران پیدا ہو جائے گا. ان 5 گروپوں میں 751 رکنی یورپی پارلیمنٹ کے 559 ارکان شامل ہیں. یہ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ قانون سے مسلمانوں کو الگ رکھا گیا ہے, جس کی وجہ سے عالمی سطح پر بھارت کی ساکھ اور داخلی استحکام کے تعلق سے منفی نتائج برآمد ہوں گے. ایک دوسری قرارداد میں پناہ گزینوں سے متعلق پالیسی میں مذہبی پیمانہ اختیار کیے جانے کی مذمت کی گئی ہے. ایک الگ گروپ کی جانب سے جس میں 66 ارکان پارلیمنٹ شامل ہیں, پیش کردہ قرارداد میں سی اے اے کی حمایت کی گئی ہے, لیکن اس کی مخالفت کرنے والوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کی جانب سے طاقت کے زیادہ استعمال کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے. یہ قراردادیں ایسے وقت پیش کی گئی ہیں جب 2 ماہ سے بھی پہلے یعنی 13 مارچ کو وزیر اعظم نریندر مودی بروسلز کا دورہ کریں گے اور انڈیا یورپی یونین سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے. ملک کے ایک سرکردہ تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹو اسٹڈیز کے چیئرپرسن ڈاکٹر محمد منظور عالم نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ قانون کے خلاف پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے, لیکن حکومت کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی. ان کے مطابق فسطائی حکومتیں اپنے ایجنڈے پر کام کرتی ہیں, وہ دوسروں کی مخالفتوں کی پرواہ نہیں کرتی.
عجیب اتفاق ہے کہ دستور کی روح اور اس کے جو الفاظ ہیں اسپیٹ لیٹر اینڈ اسپیٹ, جو پریمبل میں پوری بات کہی گئی ہے, اس کے ضد میں کھڑے ہیں. اور ضد یہی ہے کہ ہندو راشٹر بنے اور مسلمانوں سے کو جتنا مینیمائز کر سکتے ہیں, چاہے ان کی جان اور اس کے مال کی جتنی بھی قربانی ہو سکے, اس میں ذرا بھی انسانی نقطہ نظر سے تعامل نہیں ہے.
حکومت کے ذرائع نے اپنے رد عمل میں کہا کہ سی اے اے بھارت کا داخلی معاملہ ہے. اس سے قبل وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے بھی اسے بھارت کا داخلی معاملہ قرار دیا.
Feel that most of the countries have accepted that this is an internal matter of India.
رویش کمار کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ چند ممالک کو چھوڑ کر بیشتر ملکوں نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے. اس قانون کے خلاف 12 دسمبر سے ہی پورے ملک میں مظاہرے ہو رہے ہیں. دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی اس کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
اور ہم سب سے پہلے چلتے ہیں ممبئی, جہاں سے ہمیں منیش گپتا نے جوائن کیا ہے. یہ ویڈیو فلم میکر ہیں. منیش گپتا, اچھا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, جیسے ہی وہ ملتے ہیں تو ان کو لیتے ہیں. خالد فاروقی ہمارے ساتھ ہیں برسلز میں. اور خالد فاروقی, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یورپی یونین نے جو یہ قرارداد منظور کی ہے, یہ کتنی اہم ہے؟ اس سے آپ کے خیال میں بھارت کو کس حد تک جو ہے معاشی طور پہ, خاص طور پہ نقصان پہنچ سکتا ہے؟
پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں, ابھی قرارداد منظور نہیں ہوئی ہے بلکہ قرارداد موشن میں آئی ہے جو کہ بدھ کو پیش کی جائے گی یہاں کی منی پلینری سیشن میں, جو کہ برسلز میں ہوگا, کیونکہ مین جو پلینری سیشن ہوتا ہے وہ اسٹراسبرگ میں ہوتا ہے. تو 156 اراکین پارلیمنٹ نے اس کی حمایت کی ہے اس قرارداد کو لانے کی. اس کے بعد یہاں جو 6 پارلیمنٹری گروپ ہیں یورپین پارلیمنٹ کے, وہ اپنی امینڈمنٹ کے لیے اس پر ڈیبیٹ کے بعد کوشش کریں گے. اس کے بعد کنسنسس بلڈ ہوگا, پھر جا کے اس میں تقریباً 2 ہفتے لگ سکتے ہیں, 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے, اگلی پلینری میں یہ پاس ہوگا. لیکن یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں 6 جو میجر پارلیمنٹری گروپ ہیں یہاں یورپین پارلیمنٹ میں, ان کی حمایت حاصل ہے اس قرارداد کو. تو یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے ہندوستان کے لیے, کیونکہ ان کی سمٹ آ رہی ہے 13-14 مارچ کو یہاں برسلز میں, اور وزیر اعظم مودی اس میں شرکت کریں گے. تو اس سے پہلے جو فری ٹریڈ اگریمنٹ کی جو نیگوسیشنز ہیں اس پر یہ قرارداد اثر انداز ہو سکتی ہے ہندوستان اور ایشو کے درمیان جو ہونے جا رہا ہے.
ہم بھارت چلتے ہیں جہاں سے ہمیں منیش گپتا نے جوائن کیا ہے, ویڈیو فلم میکر ہیں, اس وقت ممبئی میں ہیں. منیش گپتا, جس طرح سے خالد فاروقی نے بتایا ابھی تک قرارداد پاس نہیں ہوئی ہے بھارت کے اس شہری ترمیمی ایکٹ کے خلاف, لیکن ہونے جا رہی ہے, ممکنہ طور پہ اگر ہو جائے. اس سلسلے میں بھارت میں کس حد تک ایک پریشانی محسوس کی جا رہی ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً بھارت پر معاشی بھی اس کا اثر ہوگا, تو کیا سوچا جا رہا ہے بھارت کے اندر اس کے بارے میں؟
ایک تو میری کال ڈراپ ہو گئی تھی تو میں پوری طرح آپ لوگوں کی بات سن نہیں پایا, لیکن بھارت میں ابھی جو چل رہا ہے سی اے کو لے کر, میبی اٹس نیوز ٹو یو, مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا بات ہوئی ہے. بھارت میں ایک بہت بڑا طبقہ اس کی خلافت میں کھڑا ہوا ہے. یورپین یونین پہ میں بعد میں آتا ہوں. یہاں پہ جو لوگ اس کا اپوز کر رہے ہیں, یہ اس میں ہندو ہیں, اس میں مسلمان ہیں, یہ مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے, یہ جو سٹیزن شپ چاہتے ہیں ہندوستان میں ان کی لڑائی نہیں ہے, یہ ہر ایک ہندوستانی کی لڑائی ہے کہ سمویدھان ہمارا جو ہندوستان کا سمویدھان ہے, ان لائک پاکستان جو کہتا ہے کہ یہاں پہ ہندو یہ دیش ہندوؤں کا نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا نہیں ہے, سب کا دیش ہے, دھرم نرپیکشتا ہے یہاں پہ. تو وہ والی بات کے لیے ایک ہندوستانی یا آج عام ہندوستانی نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک کھڑے ہوئے ہیں اس کے خلاف. اور دوسری یہ جو بات ہو رہی ہے کہ یورپین یونین کیا کہہ رہا ہے اور ابھی وہاں پہ کیا ریزولوشن لیے جانے ہیں, اس بارے میں ہندوستان میں بہت زیادہ بات نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ دس از ناٹ یو این. یو این جو ہے وہ امپورٹنٹ باڈی ہے, اگر وہ کچھ انڈیا کے خلاف بولتی ہے دیٹ مائٹ میٹر, لیکن یہ ہندوستان کا اندرونی معاملہ ہے. ابھی ہوا یہ تھا کہ جب کشمیر کا معاملہ آیا جو اکتوبر 2019 میں کشمیر کا معاملہ جب تھوڑا سا شانت ہوا, تو سب سے پہلی جو ٹیم گئی تھی وہ 22 EU کے ایم ای پیز تھے, ممبر آف یورپین پارلیمنٹ گئے تھے, جس کو کئی لوگوں نے اس کو کیوریٹڈ ٹرپ قرار دیا کہ بھائی یہ لوگ صرف رائٹ تھنکنگ والے لوگ وہاں بھیجے گئے. تو وہ بڑا جو معاملہ ہے اٹس اے ویری ڈیبیٹیبل جب وہ لوگ آئے تھے.
بالکل صحیح ہے منیش گپتا, اصل میں ہم نے بی جے پی کے بھی ایک نمائندے کو دعوت دی تھی, وہ اس میں شرکت نہیں کر رہے ہیں, لیکن جیسے کہ آپ خود جانتے ہیں کہ وزارت خارجہ جو ہیں بھارت کی, اس کے رویش کمار نے کہا ہے کہ یہ معاملہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے. اگر ایسا ہے تو پھر آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ جو عوام نے اس وقت مظاہرے کیے ہیں شہری ترمیمی ایکٹ کے خلاف, اس کا کیا بن سکتا ہے؟
मेरे ख्याल से जो भी समझदार, जो भी अवेयर इंडियन होगा वो यही कहेगा कि जैसा रवीश कुमार ने कहा कि भारत का अंदरूनी मामला है, और लेकिन अंदरूनी मामला होने के बाद में रवीश कुमार जैसे लोग लगातार इसकी खिलाफत करते रहे हैं और बाकी बहुत सारे हिंदुस्तानी इसके खिलाफ में खड़े हुए हैं, तो वही बात आ जाती है कि कौन सी बॉडी इसका अपोज कर रही है। जैसे पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने कई तरह से इसका यूएन में एक अपनी आवाज खड़ी करने की काफी कोशिश की और कई तरह से कोशिश की, वो पता नहीं कितनी कामयाब हुई, लेकिन ये भारत का अंदरूनी मामला रहा। कश्मीर में जो हुआ, आम हिंदुस्तानी क्या इसे एक्सेप्ट कर रहा है, क्या इसे एक्सेप्ट कर पा रहा है, आम हिंदुस्तानी इसे किस तरह से देखता है, क्या ये हिंदुस्तान के लोगों का जो सरकार कर रही है, क्या हिंदुस्तान के लोग उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, उसकी मुखालफत कर सकते हैं, तो नतीजा जो सामने आया है कि हाँ, आम आदमी खड़ा हुआ है। इट्स अ वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड प्रॉब्ली हिंदुस्तान में जो आज हो रहा है, इट्स वेरी एक्साइटिंग। ये एक लीडरलेस अपोजिशन है, ये जो भी अपोज कर रहा है इसका कोई लीडर नहीं है, विच इज वेरी एक्साइटिंग, और जो कभी पहले नहीं हुआ। और जो अपोज CAA का हो रहा है, वो मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है कि वो रिजल्ट है पिछले कुछ सालों में जो भी मुस्लिम्स के खिलाफ होता आया, ऐसा लगा कि भाई हिंदुस्तान को बांटा जा रहा है हिंदू और मुसलमानों में। हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का देश है, हिंदुस्तान अनलाइक पाकिस्तान इज नॉट अ रिलीजियस कंट्री, तो यहाँ पे जो भी मुखालफत करने के लिए खड़े हुए हैं, एक आम आवाम खड़ी हुई है, और बड़ी मजेदार बात है कि लीडरलेस खड़ी हुई है, तो जिसका इम्पैक्ट अब आज हम लोगों को हिंदुस्तान में रहते हुए थोड़ा सा देखने लगा है।
खालिद फारूकी, बड़ी दिलचस्प बात की मनीष गुप्ता ने, क्योंकि पाकिस्तान की निस्बत भारत के अंदर नज़र आता है कि जमहूरियत अभी तक जिंदा है, और जिसकी वजह से आवाम ने शहरी तरमीमी एक्ट के खिलाफ जिस तरह मुजाहरे किए हैं, इनकी आवाज़ यकीनन बाहर की दुनिया तक पहुंची है। यूरोपीय यूनियन जो करारदाद पास करने जाएगी, वो किस हद तक इस वक्त भारत के अंदर देख रही है इससे कबल के वो अपने करारदाद को बाकायदा तौर पे जो हैं वो पास करें?
असल में यूरोपीय यूनियन में जो इतनी बड़ी गैल्वनाइजेशन हो गई है, इतनी बड़ी जो मोबिलाइजेशन हो गई है, उसकी वजह भी हिंदुस्तान के अंदर का एहतजाज है, क्योंकि वहाँ की जो जमहूरी कुवतें हैं, हिंदुस्तान की प्रोग्रेसिव कुवतें हैं, उन्होंने जिस तरीके से एहतजाज किया है, और इसी वजह से यूरोपीय यूनियन में बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इनक्रेजमेंट मिली है कि उन्होंने कहा है कि ये एक बैन अक्वामी मसला है, हिंदुस्तान के अंदरूनी मसला नहीं, क्योंकि ये इसमें और दूसरे ममालिक भी, उन्होंने कहा है जी अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो लोग मजहबी बुनियादों पर जिनको निशाना बनाया जाता है या इम्तियाजी सलूक जिनसे किया जाता है, तो वो उन लोगों को हम शहरियत देंगे, और हिंदुस्तान में उन्होंने बहुत सारे लोगों की जासाम वगैरह में शहरियत को चैलेंज किया है। तो इस सारी सूरतयाल में बैन अक्वामी सतह पर जो मोबिलाइजेशन हुई है खुद यूरोप में, वो हिंदुस्तान के एहतजाज के उसका एक हिंदुस्तान का एहतजाज एक मुहर्रिक है। लेकिन ये बात कहना कि हिंदुस्तान में अगर कोई फसाई तहरीक चलती है या वो लोग जो फसाइयत से मुतासर हैं या हिंदुत्वा की पॉलिसी चला रहे हैं, तो ये फिर हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला नहीं रहता और किसी भी मुल्क का अंदरूनी मामला नहीं रहता। खुद पाकिस्तान के अंदर भी जो मसाइल हैं, पाकिस्तान ये सरफे नज़र नहीं कर सकता कि जुनैद हफीज जैसे लोगों को तौहीन रिसालत में बंद करे और दुनिया कहे कि ये जना और कहे दुनिया से ये हमारा अंदरूनी मामला है। कुछ हमने बैन अक्वामी कदरें इस्टेब्लिश हुई हैं, बैन अक्वामी कवानीन इस्टेब्लिश हुए हैं, इंटरनेशनल लॉ है, उनके तनाजुर में अब सॉवरनिटी का जो क्वेश्चन है वो सिर्फ अंदरूनी मामला नहीं रह गया है। आपको जो आप जिस बैन अक्वामी कन्वेंशन के सिग्नेटरी हैं, जिस पर आपने साइन किए हैं, आप यूनाइटेड नेशन के अंदर पार्टी हैं, यूनाइटेड नेशन के अंदर आपकी मेंबरशिप है, तो आपको यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट चार्टर का भी एहतराम करना होगा, और जो यूरोपीय यूनियन की कदरें हैं, वैल्यूज़ हैं, उसका भी आपको एहतराम करना होगा, तभी आप एक जमहूरी माशरा कहलाएंगे। हिंदुस्तान अपने आप को जमहूरियत इस वक्त नहीं कह सकता क्योंकि वो लोगों को मजहब की बुनियाद पे, रंग की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे इम्तियाजी सलूक का निशाना बना रहा है। अच्छा। या उसने जो है वो बहुत बड़ी तादाद में मकबूजा कश्मीर में फौज उतारी हुई है, तो ये अंदरूनी मामला तो है नहीं इस तरह।
अच्छा। तारिक चुगताई चूनिया से कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष गुप्ता आपको मौका देते हैं, मनीष गुप्ता आपको मौका देते हैं, तारिक चुगताई चूनिया से कुछ कहना चाह रहे हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी मोहतरमा, मेरा अपने पैनलिस्टों से सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी साहब के हालिया जो इकदाम हैं, सेकुलरिज्म भारत जो भी वो दुनिया में फैल फैलाया उन्होंने, इनका वजूद खुद भारत के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? बड़ी मेहरबानी।
हो नहीं सकता, हो रहा है
जी। और क्योंकि हम पहले सारे कॉल्स को लेना चाहते हैं और उसके बाद फिर पैनलिस्ट बात कर सकते हैं, और खास तौर पे हम मनीष गुप्ता को मौका देंगे। हमें जी कॉल आई है, प्रोड्यूसर बताते हैं उनका नाम, मनीष गुप्ता को मौका देते हैं। मनीष गुप्ता, इससे पहले कि हम बाकी के कॉल्स लें, ये बताइए, खालिद फारूकी ने जो नुक्ता उठाया खास तौर पे कि ये अंदरूनी मामला नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, इन्होंने, तारिक साहब ने भी बड़ी समझदारी की बात की है और इनकी बात तकरीबन सही है। जब हम यूएन की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस जो कहेगा, जो इंटरनेशनल लॉज बनाए जाते हैं यूएन के द्वारा, दे नीड टू बी फॉलोड बाय एवरीवन एल्स। जैसे मेरी सिटीजनशिप, अभी मैं रहता भारत में हूँ लेकिन मेरी सिटीजनशिप अमेरिका की है। आज हम सभी लोग इस बारे में बात करते हैं कि अमेरिका अपनी लीडरशिप हर जगह जाके झाड़ देता है, अमेरिका जस्ट लीडर बन जाता है, यूएन को पीछे कर देता है। वी अपोज दैट काइंड ऑफ थिंग इन अमेरिका ऑल्सो। उसी बिना पे, उसी तरह से जो यूरोपियन यूनियन अगर हिंदुस्तान के खिलाफ में कुछ भी जारी करना चाहेगा, विल प्रॉब्ली अपोज दैट, क्योंकि यूएन जो कहेगा विल ऑल अग्री विद दैट। यूएन, हम सारी दुनिया ने यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी बनाई है, इसमें अमेरिका या यूरोपियन यूनियन आज बॉस बन जाते हैं, इससे हिंदुस्तान को फायदा होता है, कल नुकसान होगा, आज इससे पाकिस्तान को फायदा होता है, कल नुकसान होगा। हमें इंडिविजुअल बॉसेस नहीं चाहिए, हमें यूनाइटेड विश्व चाहिए, यूनाइटेड वर्ल्ड चाहिए, यूनाइटेड नेशंस चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ख्याल है आप लोग एक ही बात कर रहे हैं। लियाकतुल मुल्क दीर से, जी जनाब बात कीजिए।
ये इंडिया का अंदरूनी मामला है, मैं समझता हूँ कि अगस्त के बाद कश्मीर में जो कुछ हुआ, कानूनी जो तरामीम किए गए दस्तूर में, जो दफात ख़त्म किए गए और उनकी जो हैसियत थी उसको ख़त्म किया गया, जिस तरह की फलस्तीन में इसराइल ने वहाँ इसराइल को बसाने के लिए वो मुख्तलिफ किस्म की तरामीम कर रही हैं और एग्रेशन कर रही हैं
जी। और हमें और भी कॉल्स आई हैं, खालिद महमूद ने कॉल किया था, नईम ने कॉल किया, मोहम्मद एजेंसी से हमारी कॉल्स आ रही हैं, ड्रॉप हो रही हैं, वक्त भी कम है। खालिद फारूकी, जाने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे?
मैं समझता हूं कि थोड़ी सी जो अंडरस्टैंडिंग है अक्वामे मुत्तहदा और यूरोपीय यूनियन के कवानीन में, वो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। यूरोपियन यूनियन का कोई भी कानून मुतसादिम नहीं है अक्वामे मुत्तहदा के कानून से, उनके चार्टर से। तो जो कुछ भी यहाँ पर, अब जैसे पाकिस्तान को जीएसटी प्लस का इस वक्त चल रहा है यह मसला, उसमें जो कंसेशन दिए गए हैं उनमें जो कंडीशनैलिटीज हैं वो यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन चार्टर पूरी तरह इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो यहाँ जर्मनी हो या फ्रांस हो, चाहे वो ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल कॉकस नहीं चाहिए हमें, लेकिन ये इंडिविजुअल कॉकस उस तरह से है नहीं। बैन अक्वामी सतह पर जब भी यूरोपीय यूनियन किसी चीज़ का मुतालबा करता है तो वो मुतालबा अक्वामे मुत्तहदा के कवानीन से मुतासिम नहीं हो, मुतासिदम मुतसादिम नहीं होता। तो इसलिए बैन अक्वामी सतह की जो कदरें हैं वही यूरोपीय यूनियन की कदरें, वही अक्वामे मुत्तहदा की कदरें, और वही तमाम प्रोग्रेसिव रोशन ख्याल और अमन पसंद लोगों की कदरें हैं। और वो कदरें ये हैं कि किसी भी किस्म की फौजी रिप्रेशन, किसी भी किस्म का स्टेट रिप्रेशन, उसकी मजाहमत करना बहुत जरूरी है।
जी बिल्कुल, हम आगे चलकर भी कॉल लेते रहेंगे। जी 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 ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, صرف ایک منٹ آپ میں بات کیجیے منیش گپتا.
یہ جو کہہ رہے ہیں صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی آپریشن ہو رہا ہے اسے اس کی مخالفت بہت ضروری ہے, لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی مخالفت کون کر رہا ہے. آج جو یو این ہے, میرے خیال سے یو این میں یہ سارے سوال اٹھائے جانے چاہیے اور یو این اس کی اس کو اپوز کرتا ہے یا یو این اس کو سپورٹ کرتا ہے, یو این کس طرح سے جج کرتا ہے, دیٹ وڈ بی دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار دی ورلڈ.
بہت شکریہ. اور آپ دونوں حضرات کا, ہمارے ساتھ ہیں ممبئی میں ویڈیو فلم میکر منیش گپتا, جبکہ یورپ میں برسلز میں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی بھی اس سیگمنٹ میں تھے. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بعض لوگوں کی کالز بھی ڈراپ ہو گئی تھیں, لیکن اگر آپ لوگ کال کرنا چاہیں تو بے شک اس سیگمنٹ میں بھی کال کیجیے. ہم کیونکہ بات کریں گے پاکستان کے اندر منظور پشتین کی گرفتاری کے بارے میں, اس حوالے سے ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار جو آئی ایس پی آر کے ساتھ کام کرتے ہیں, بریگیڈیئر آصف ہارون, جبکہ پشتون اولسی تحریک کے مرکزی کمیٹی کے رکن ارشد ہارون بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. یہ تازہ اور بلکہ بریکنگ نیوز ہے اور اس حوالے سے ہم آپ کو ایک چھوٹی سی رپورٹ سناتے ہیں, پیش کر رہے ہیں شمیم شاہد.
پشتونوں کو درپیش سیاسی, انتظامی اور سیکورٹی کے مسائل پر جنوری 2018 میں قائم ہونے والی تحریک پشتون تحفظ تحریک کی سربراہ منظور پشتین کو پشاور کے علاقے شاہین ٹاؤن سے اتوار اور سوموار کے درمیانی شب پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. منظور پشتین کے ساتھ تحریک کی 6 اور کارکن بھی شامل ہیں جن کا تعلق خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے ہے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ منظور پشتین کو ان کے خلاف جنوبی شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں درج مقدمہ میں گرفتار کر لیا گیا ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات شوکت علی یوسفزئی نے وائس آف امریکہ کو منظور پشتین کی گرفتاری کی تصدیق کرتی ہوئی کہا,
دیکھیں ان پہ الزام یہ تھا, کیونکہ ہمیں زیادہ مجھے تو پتہ نہیں ہے, لیکن جو وہاں کے پولیس نے جو ایف آئی آر کاٹا ہے ڈی اے خان نے, انہوں نے اس پہ الزام لگایا کہ پاکستان آئین اور اس طرح کی کچھ چیزوں کی مخالفت اس نے کی ہے, اور پھر یہاں پہ مقامی عدالت میں پیش کیا جانا تھا. آج مجھے علم نہیں کہ پیش کیا, اس کے بعد ڈی اے خان پولیس کے حوالے کرنا تھا, تو اس نے ہمارے طرف سے کوئی وہ نہیں.
گرفتاری کے بعد منظور پشتین کو پشاور کے ایک مقامی عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت نے انہیں 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر پشاور جیل منتقل کرنے کا حکم دیا. تاہم شوکت علی یوسفزئی کا کہنا ہے کہ چونکہ منظور کے خلاف مقدمہ ڈیرہ اسماعیل خان میں درج ہے, لہٰذا انہیں ڈیرہ اسماعیل خان منتقل کیا جا رہا ہے. دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سمیت اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پشتون تحفظ تحریک کے رہنماؤں اور ممبران قومی اسمبلی محسن داوڑ اور علی وزیر نے منظور پشتین کی گرفتاری کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا. محسن داوڑ کا کہنا ہے,
یہی ہوا کرتا تھا کہ ہم کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی بات کرتے تھے, پاکستان کے آئین پر عمل کی بات کرتے تھے, ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں.
سینٹ ایوانے والا کے ایک اجلاس میں نیشنل پارٹی کے رہنما میر حاصل بزنجو اور دیگر سیاسی رہنماؤں نے بھی منظور پشتین کی گرفتاری کی مذمت کی اور ان کی رہائی کا مطالبہ کیا. انسانی حقوق کے تحفظ کی بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے بھی منظور پشتین کی گرفتاری کی مذمت کی ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
اور ہم سب سے پہلے بریگیڈیئر آصف ہارون کا نقطہ نظر حاصل کرتے ہیں. بریگیڈیئر آصف, پی ٹی ایم کا کہنا ہے کہ وہ آئین کے دائرے میں کام کرتا ہے اور یہ کہ انہوں نے کوئی ایسی خلاف ورزی نہیں کی, اس گرفتاری کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
جی, منظور پشتین اور اس کے 9 ساتھی جو ہیں ان کو آج تیکال جو ہے پشاور کے ساتھ جو ہے وہاں ان کو گرفتار کیا گیا, اور ان کی پہلے جو ہے ایف آئی آر درج ہو چکی تھی ڈی آئی خان میں 21 جنوری کو, اور اس کو جو پشاور کورٹ ہے انہوں نے 14 دن کا جو جوڈیشل ریمانڈ دیا ہے, لیکن اس کے جو سارا مقدمہ ہے وہ علی خان میں ہی چلے گا. جو چارجز جو ان کے خلاف جو لگائے گئے ہیں وہ 5 سیکشن ہیں, جو کہ 50B, 120D, 123A, 124A, 153A, یہ سیڈیشن, کانسپریسی, نفرت پھیلانا, اینٹی پاکستان اور دشمنی پھیلانا گروپوں کے درمیان, یہ اس قسم کے چارجز جو ان کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اب آپ کو معلوم ہوگا کہ جو منظور پشتون ہے وہ ایک نامعلوم شخص رہا ہے جب تک کہ نقیب اللہ محسود کی جو ہے وہ وہاں پر جو کلنگ نہیں ہوئی کراچی جنوری 2018 میں, اور وہ سندھ کا ایک اسکواڈ تھا لیڈ بائی ایس ایس پی راؤ انوار. اور منظور پشتین جو ہے یہ ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے تعلق ہے, اس کا ساؤتھ وزیرستان کا رہنے والا ہے اور وزیر ٹرائب کا ہے. اس نے پھر جب نقیب اللہ کی جو شہادت ہوئی تو اس سے ایک نان وائلنٹ موومنٹ اس نے شروع کی, جس کا نام اس نے شروع میں محسود تحفظ موومنٹ جو ہے وہ دیا, اور اس نے یہ ڈیمانڈ کی کہ جو اس کے جو کلرز ہیں نقیب اللہ کے ان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے اور سزا دی جائے. لیکن اس کے بہانے جو اس کو پرومیننس ملی اور وہ مشہور ہوا تو اس نے اپنے اثر رسوخ کو پھیلانے کے لیے جو وہ اپنا جو نام رکھا تھا محسود تحفظ سے پشتون تحفظ موومنٹ جو پی ٹی ایم ہے وہ رکھا, اور اس کا وہ چیئرمین بن گیا. اور اس کے بعد پھر یہ جو ہے یہ فورن ایجنسیز کے ہاتھوں میں اس نے کھیلنا شروع کر دیا, اور اس کو بے شمار فنڈز آنے شروع ہو گئے, جس کی وجہ سے اس نے فاٹا کی سات ایجنسیز, پشاور اور دیگر شہر جو ہیں پاکستان کے, وہاں پر اس نے بڑی بڑی ریلیز جو ہیں وہ منعقد کی, اور یہاں تک کہ پھر اس جو ہے اس کی اس بار یورپ کے ملکوں میں اور جو پوسٹل کیمپین ہے وہ بھی اس نے شروع کر دیے.
جی جی, بریگیڈیئر آصف, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے اس لیے ہم ارشد ہارون کی طرف آتے ہیں, پشتون اولسی تحریک کے مرکزی کمیٹی کے رکن ہیں. ارشد ہارون, آپ نے بریگیڈیئر آصف کو سنا, منظور پشتین کی گرفتاری پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
میں بریگیڈیئر صاحب سے دو تین باتوں میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہیں اور ان کو پرومیننس تب ملی جب نقیب اللہ شہید کی موت واقع ہوئی, ان کی شہادت واقع ہوئی, اور اس کی وجہ سے یہ تحریک پرومیننس پر پکڑ گئی. لیکن پاکستان میں چونکہ قانون صرف طاقتور کے لیے ہے, تو نقیب اللہ محسود کی ابھی تک ان کو فیملی کو انصاف نہیں ملا, ان کے والد فوت ہو گئے انصاف کے پیچھے دھکے کھاتے کھاتے. اسی طرح سے بے شمار اور خاندان ہیں جن کے افراد مسنگ ہیں اس وقت. تو اگر پاکستان کو کی آئین کے تحت کوئی بھی گرفتار ہوتا ہے 24 گھنٹے کے اندر اس کو عدالت میں پیش کرنا ضروری ہے. اگر کوئی عدالت میں پیش نہیں ہوتا تو وہ انصاف نہیں کہلاتا. تو اس کی وجہ سے جو منظور پشتین ہے وہ ان تمام لوگوں کی آواز بن گیا جو کہ مسنگ پرسنز ہیں اس وقت پاکستان میں, اور خاص کر پشتون علاقوں میں. تو یہ میرے خیال میں کہنا مناسب نہیں ہوگا, کیونکہ اس کو عوامی اکثریت حاصل ہے, اس کو عوامی سپورٹ حاصل ہے, اور وہ انہی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اس وقت حکومت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس اگر کسی تحریک کو آپ اس طرح سے کچھ لیں گے, جھوٹے الزامات لگا کے کہ جی فورن ایجنسیز اس کو کر رہی ہیں, اگر فورن ایجنسیز کر رہی ہیں تو میری گزارش یہ ہوگی کہ عدالت میں اس کو ثابت کر کے منظور کو سزا دی جائے. وہ آئین کی بات کرتا ہے, وہ انسانی حقوق کی بات کرتا ہے, اور مسنگ پرسنز کی بات کرتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ مسئلے کا حل ہے جو ایف آئی آر ڈال کے یا لوگوں کو بلیک میل کر کے آپ اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. جس طریقے سے کم از کم پشتون تحفظ تحریک جو ہے میرے خیال میں وہ نہیں ہوگی, بلکہ اس سے ان کو اور اسٹرینتھ ملے گی اور ان کی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی, کیونکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی ان کے بارے میں بیان دیا ہے, تو ان کو اس سے زیادہ قوت ملے گی اور اس سے زیادہ قوت سے وہ ابھر کر سامنے آئیں گے.
اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب کورٹ میں معاملہ لایا جائے گا تو کیا کہا جائے گا اور کس طرح سے الزامات کو ثابت کیا جائے گا. ہمارے ساتھ تھے پشتون اولسی تحریک کے مرکزی کمیٹی کے رکن ارشد ہارون، جبکہ دفاعی تجزیہ کار آئی ایس پی آر کے ساتھ بریگیڈیئر آصف ہارون بھی اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے راب میکلین، پروڈیوسر انجم ہیرل گل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ میں جنوب مشرقی ایشیا کو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے. اس علاقے میں بڑی تعداد میں نئے کارخانے لگ رہے ہیں، اس لیے کہ امریکہ کی عائد کردہ محصولات سے بچنے کے لیے مینوفیکچرنگ کمپنیاں چین سے باہر منتقل ہو رہی ہیں. جنوب مشرقی ایشیا میں انڈونیشیا کی معیشت سب سے بڑی ہے اور اس نے نئی سرمایہ کاری کے لیے بڑی جدوجہد کی ہے. اس جدوجہد کی ایک وجہ ملک کی وسیع بیوروکریسی ہے. وائس آف امریکہ کے بل گالو نے اس حوالے سے ایک رپورٹ مرتب کی ہے. تفصیل کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. پیگاٹرون جو ایپل کا سب سے بڑا سپلائر ہے انڈونیشیا میں اپنا اسٹور بنا رہا ہے. یہ فیصلہ کمپنی کی جانب سے چین پر لگائے گئے امریکی محصول سے بچنے کی کوشش کا ایک حصہ ہے. میٹیم انڈو انڈسٹریل پارک کے جنرل مینیجر موک سوئی واہ کہتے ہیں،
Everyone know, Vietnam today is the, yeah, is the place that most of the manufacturing go. Of course, that is a concern.
ہر ایک جانتا ہے کہ مینوفیکچرنگ کا کاروبار بیشتر ویتنام کا رخ کرتا ہے، اور ظاہر ہے یہ تشویش کا سبب ہے. اگر ہم میں دوسرے ممالک کے مقابلے میں مسابقت کی صلاحیت نہیں ہے تو یقیناً ہم تشویش کا شکار ہوتے ہیں. یہ الفاظ تھے بیٹیم انڈو انڈسٹریل پارک کے جنرل مینیجر موک سوئی واہ کے. عالمی بینک کی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 33 کمپنیوں میں سے جو اپنی پیداوار کو چین سے منتقل کر رہی ہیں، 23 کمپنیاں ویتنام جا رہی ہیں، کوئی بھی انڈونیشیا نہیں جا رہی. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈونیشیا میں کاروبار شروع کرنا مشکل ہے. بعض اوقات بزنس پرمٹ حاصل کرنے میں برسوں لگ جاتے ہیں، جو متعلق العنان حکومتوں مثلاً ویتنام کے مقابلے میں بہت طویل مدت ہے. میٹام بی پی کے سابق سربراہ ایڈی اراواڈی کہتے ہیں،
Like Vietnam, they was more easier compared to other area, region, because they are...
ویتنام میں دوسرے علاقائی ملکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ آسانی ہے، اس لیے کہ ان کی حکومت مضبوط ہے. لیکن انڈونیشیا کو لے لیں، ہم جمہوریت کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. انڈونیشیا کے شہر بیٹیم کے فری ٹریڈ زون میں حال تک ایڈی ایراواڈے ایک اعلیٰ عہدیدار تھے. ان کا کہنا ہے کہ جب سے انڈونیشیا نے 1998 میں کثیر جماعتی جمہوریت بحال کی ہے، بہت کچھ تبدیل ہو گیا ہے. ایک مرتبہ پھر ایڈی ایراواڈے کے الفاظ،
I joined the government in 1983, right? It's easy for me to make a policy because I don't have to go to the parliament.
میں 1983 میں حکومت میں شامل ہوا. میرے لیے یہ آسان تھا کہ میں ایک پالیسی بناؤں، اس لیے کہ مجھے پارلیمنٹ میں نہیں جانا تھا، مجھے لوگوں سے نہیں پوچھنا تھا کہ وہ میری پالیسی سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں، اور پھر صدر محض اس پر دستخط کر دیتے تھے. یہ الفاظ تھے مسٹر ایڈی ایراواڈی کے. انڈونیشیا کے عامر سوہارتو کے 30 سالہ اقتدار کے دوران معیشت کی منصوبہ بندی مرکزی طور پر کی جاتی تھی، لیکن 1998 میں وسیع مظاہروں کے بعد جب وہ سبکدوش ہوئے تو پھر اتھارٹی بہت سے سرکاری مراحل میں منتشر ہو گئی، اور انڈونیشیا جیسے ایک وسیع ملک میں یہ کام ہمیشہ اکٹھے نہیں ہوتا. ایک اور مسئلہ بدعنوانی کا ہے، جو ظاہر ہے دوسرے ملکوں میں بھی ہے. انڈونیشیا کی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے تجزیہ کار یوڈیش تیرا کہتے ہیں،
there's some kind of the high cost economy because you need to bribe not only some people in the central government but also people in the local government. معیشت
کے حوالے سے کچھ زیادہ قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ آپ کو نہ صرف مرکزی حکومت میں کچھ لوگوں کو رشوت دینی پڑتی ہے بلکہ مقامی حکومت کے لوگوں کو بھی، اور اس طرح سرمایہ کاری کے اعتبار سے اس سے دشواریاں پیدا ہوتی ہیں. الفاظ تھے تجزیہ کار یوڈیس تیرا کے. انڈونیشیا کی نئی حکومت اس مسئلے پر توجہ دینے کی کوشش کر رہی ہے. وہ پرمٹ کی شرائط کو کم کر رہے ہیں اور انہیں پورا کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں اور کچھ دوسرے بہتر اقدامات بھی ہیں. انڈونیشیا کے نائب وزیر خارجہ محمد سریگار کہتے ہیں ملبوسات جوتے ربڑ کے ٹائر اور غالباً گھریلو مشینوں اور فرنیچر کو لے لیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو انڈونیشیا پہلے ہی خوش اسلوبی سے بنا چکا ہے. ان کی مانگ بڑھ رہی ہے خاص کر امریکہ سے. یہ تھا اقتباس انڈونیشیا کے نائب وزیر خارجہ کے بیان سے. تاہم اب جب کہ امریکہ اور چین